الرحیم. ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا یہاں سکون بہت ہے. کہہ رہا تھا سکون بہت ہے. تو میں دل میں کہہ رہا تھا کہ باتھ روم بھی صحیح نہیں ہے, نہانے کی جگہ بھی صحیح نہیں ہے, بستر بھی نیچے ایسی ہے, گھر میں اے سی بھی ہوتا ہے, گدا بھی ہوتا ہے, اور باتھ روم لگتا ہے جیسے ڈرائنگ روم ہے. کیا وجہ ہے؟ تو ایک ہی بات ہے, نیکی کے ماحول کی برکت سے اللہ نے سکون عطا فرما رکھا. اگر ہمارے پورے گھروں کا ماحول, ہماری زندگی دائیں بائیں کا سارا ماحول نیکی کا بن جائے تو وہاں بھی سکون مل جائے. یعنی یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. تین چار دن سمے واضح فرق محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سکون بہت ہے, نیند بھی مزے کی آ رہی ہے, بلکہ نیند ہی آ رہی ہے. سکون بھی بہت ہے. یعنی میں عرض کروں کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جسے سمجھانے کے لیے بہت کچھ چاہیے. واضح سا فرق ہے, ٹھنڈک ہے, سکون ہے. تو میرے عزیزو, یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرنے میں اور جہاں نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے وہاں کتنا سکون ہوتا ہے. اگر ہمارے گھر ایسے بن جائیں, ہمارے تعلیمی ادارے ایسے بن جائیں, ہمارے دوستوں کا ماحول ایسا بن جائے تو مزہ ہی آ جائے. باقی تو سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے تو یہی نیکی نہیں نا, نیکی کی زندگی نہیں ہے, نیکی کی زندگی نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کو ایک اپنی آنکھوں سے اور اپنی زندگی سے ایک مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہاں یار سکون ہے, ٹھنڈک ہے, مزہ آ رہا ہے, سکون ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سچ یہی ہے کہ نیکی کی برکت سے, نیکی کے ماحول کی برکت سے نیکی کی ٹھنڈک ہے یہ ساری. تو اللہ ہماری گھر کی زندگی ایسی بنا دے, ہماری زندگی ایسی بنا دے, سکون ہی سکون ہے. حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں یہاں سکون کی سہولیات کے لحاظ سے بہت مشکل ہے, لائن لگانی پڑتی ہے, کھڑا ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور عجیب سا حال ہے. لیکن پھر بھی ہے. تو اللہ ہم سب کو نیکی کی زندگی نصیب فرما دے. نیکی کی زندگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے ان للحسنات ضیاء للوجه وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الناس. ان کا تذکرہ میں نے تھوڑا عصر کے بعد آج کیا تھا کہ ان کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے, ان کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے, اور جو انہوں نے سیکھا اپنے نبی سے سیکھا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان للحسنات ضیاء للوجه, خالص نیکی کی برکت سے چہرہ ہر وقت بارونق رہتا ہے, مطمئن چہرہ. بعض لوگوں کے پاس بیٹھو تو بڑا سکون ملتا ہے, تو سوچو اس کے اندر کتنا سکون ہوگا. اور بعض لوگ بےچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت آدمی پریشان ہو جاتا ہے, تو سوچو اس کے اندر کی پریشانی کا کیا حال ہوگا, اس کے اندر کی پریشانی کا کیا حال ہوگا. ان للحسنات ضیاء للوجه, خالص نیکی کی زندگی چہرہ بارونق, جیتے بھی اور مرتے وقت بھی. میں نے کچھ جنازے ایسے دیکھے ہیں اپنے بزرگوں کے, علماء کے, یقین جانے ایسا لگ رہا ہے میٹھی نیند لے رہا ہے اور نیند کے اندر کوئی اچھی خواب دیکھ رہا ہے, چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی, چہرے پہ ایسی مسکراہٹ, مزہ ہے. جیتے جی جی بھی مزہ ہے اور مرنے کے اندر تو اور زیادہ مزے. ان للحسنات ضیاء للوجه, چہرہ بارونق, وقوۃ فی البدن, اللہ اس کی بدن میں طاقت بھر دیتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا 80 نہیں 90 سال تک ان کے جسم میں ایسی طاقت ہے سمجھ بھی نہیں آتی, جوان نہیں کر سکتے وہ کر رہے ہو رہے. وقوتن فل بدنی، بدن میں اللہ طاقت دیتا ہے، ایک قوت آ جاتی ہے. نیکیوں کی بھی ایک طاقت ہے بھائی، وقوتن فل بدنی، ان للحسنات ضیاء للوجه وقوتن فل بدنی وساعتن فل رزق. اللہ اس کی رزق کی تنگی ختم کر دیتا ہے خالص نیکی کی برکت سے. ومحبتن فی قلوب الناس، سلیم الفطرت، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے خالص نیکی. اور فرمانا ہے کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا لِلْوَجْهِ، گناہ کی بھی ایک نحوست ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، چہرے کا سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ یقین جانے، کسی زمانے میں ڈرامے میں ایک مزاحیہ اداکار آیا کرتا تھا، ساری دنیا کو ہنساتا تھا، بہت ہنساتا تھا. تو ایک دن اس کے ساتھ نشست ہوئی اس کے ساتھ. آپ یقین جانے ایسا لگتا تھا اس کے جسم، چہرہ نا پتھر ہے، پتھر سخت. حیرانگی ہوتی تھی کہ یہی ساری دنیا کو ہنساتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نام کی چیز کوئی نہیں. سخت چہرہ، خالص نیکی کی برکت سے چہرہ با رونق. سوادن للوجی، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. وضعفن فی البدن، بدن میں ہر وقت کمزوری، کچھ کرنے کا جی نہیں چاہتا. نوجوان لڑکا ہے، کمرہ بند کر کے لیٹ گیا، لڑکی ہے دروازہ گند بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ڈپریشن میں چلی گئی، ڈپریس ہو گیا. وقوتن فی البدن وضیقن فی الرزق، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق میں تنگی، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اور جن رشتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، جن رشتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، وہاں بھی نفرت کے کانٹے اگنے لگتے ہیں. باپ بیٹا بھی کوئی لڑا کرتا ہے، بہن بھائی بھی کوئی لڑائی کی جگہ ہے، میاں بیوی کے اندر بھی جنگ ہوا کرتی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گناہوں کا ریئیکشن حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے. تو نیکی کیا تو مزہ ہے نا، اگر آپ کو سکون مل رہا ہے تو صحیح مل رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے تو صحیح آ رہا ہے، آپ مزے لے رہے ہیں تو صحیح لے رہے ہیں، یہ نیکی کا اثر ہے، نیکی کا اپنا ایک مزہ ہے. اللہ ہماری پوری زندگی ایسی بنا دے، پوری زندگی ایسی بنا دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح سود ہی کے مسئلے کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اس کے سچے رسول کے
یہ حضرت ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث اور سیرت میں ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری پستی، ذلت اور رسوائی کی وجہ ہمارا اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا، ہماری بدیاں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، اسلام سے بیزاری ہے کہ آج ہم اس ان حالات سے دوچار ہیں. بڑے بڑے احکامات کا حال تو دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے فرائض، نماز کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، ایسی ہی حلال کھانا، دیگر چیزیں. تو ہم اپنی ان چیزوں کو دیکھیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیکھا منع کیا، اور اپنی زندگی دیکھیں کہ جس سے منع کیا ہم کس جرات کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے.
اسی طرح سود ہی کے مسئلے کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اس کے سچے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو کہ اللہ جل جلالہ نے کس زور سے اس کے متعلق قرآن پاک میں تنبیہ اور ممانعت فرمائی، حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرما دیا ہے.
سود خور سے اللہ نے کہا ہے، اس سے اعلان جنگ ہے. بندے اور مالک میں جنگ ہو تو ہار کس کی ہوگی؟ بندے کی ہوگی نا بھائی، بندے کی ہوگی. اچھا، ایک تو مسلمان سود کھا رہا، دوسرے ایک اس سے بڑی مصیبت ایک اور ہے کہ مسلمانوں میں ایسے بے دین قسم کے نام نہاد اسکالر پیدا ہو گئے جن کے نئے نئے فتوے، کہ بھئی اللہ نے قرآن میں تو سود کھانے سے منع کیا ہے، لا تأکلوا الربا، سود کھاؤ نہیں، یہ تھوڑی کہا ہے کہ سود سے کاروبار نہ کرو، یہ تھوڑی کہا ہے کہ اس سے فیکٹری کارخانے نہ لگاؤ، یہ تھوڑی کہا ہے کہ اس سے تجارت نہ کرو، اللہ نے تو کھانے سے منع کیا ہے، قرآن میں ہے لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. تو جو لوگ ترجموں کے زور پر قرآن سمجھتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ. بڑے بڑے اسکالر ہماری نئی روشنی والے تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں. میرے عزیزو، جب آپ کا کوئی پیسہ لوٹ کے لے جائے کاروباری بازار سے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اس کے پیسے کھا گیا یہ، تو اس نے کھائے کیا؟ اس نے وہ لقمہ بنا کر کھائے؟ کروڑ روپے نہیں دے رہا، اب ایک اس کا کروڑ روپے کھا گیا، کیا بات لقمہ بنا کے کھا گیا؟ ارے میاں، قرآن محاورے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، محاورے کو سمجھاتا ہے. لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، مطلب یہی ہے کہ اس کا استعمال نہ کرو، اس کا استعمال نہ کرو. ورنہ آپ اپنے محاورے میں بھی کہتے ہیں کروڑ روپے لوٹ کے لے گیا، نہیں دے رہا، کہہ رہے کھا گیا میرے لاکھ کروڑ روپے. تو یہ بھی ہماری بڑی بد نصیبی ہے کہ گناہ کو جواز پیدا کرنے والی مخلوق میں موجود ہے. بے پردگی ہے، اتنی مخلوق موجود ہے جو کہتے پردہ تو حضور کی بیویوں کے لیے تھا، آج کے دور کے لیے تھوڑی ہے، آج تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں. ایسی مخلوق بھی ہے کہ خنزیر اس زمانے میں حرام تھا جب کچرا کھایا کرتا تھا، اب تو بڑے اچھے فارم میں ان کی پرورش ہوتی ہے. سلوار ٹخنے سے اونچے اس زمانے کی بات تھی جب کچی مسجد ہوا کرتی تھی، کچی گلیاں ہوا کرتی تھی، اب تو سنگ مرمر پر ہے، اب سلوار تھوڑی گندی ہوتی ہے کہ کہتے سلوار ٹخنے سے اونچے کر لو، کیسے لوجک ہے. اور یہ لوجک سب کے پاس ہے، ڈاکو کے پاس بھی ہے، چور کے پاس بھی ہے. کہتا ہے مالداروں کے یہاں ڈاکا اس لیے مارتا ہوں، غریبوں کی پرورش کرتا ہوں، اس کے پاس بھی لوجک ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہوں، مہانہ میرے یہاں سے راشن جاتا ہے غریبوں کے یہاں سے، مالداروں کے یہاں ڈاکا مارتا ہوں. ہر ایک کے پاس لوجک موجود ہے. تو یہ ایک مصیبت ہے، گناہ بھی ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا.
قرآن کی آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
ہاں، اگر سود سے باز نہ آئے تو اللہ سے اعلان جنگ ہے. فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اعلان جنگ ہے.
چونکہ زمانے جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے، اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ جن کا سود کا روپیہ لوگوں کے ذمے باقی ہے وہ بھی اب ہرگز وصول نہ کریں، چے جائے کہ اثر نو سود لیں. احادیث میں نہایت کثرت سے اس پر وعیدیں آئی ہیں. کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود کے 72 باب ہیں، جن میں سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے، اور بدترین سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبرو ریزی کرنا. ایک حدیث میں ہے ایسے.
اب بتائیے کس درجے کا گناہ ہے؟ اور ہمارے بچوں کی بسوں کا تعلیم ہی ایسی ہوتی ہے کہ سودی داروں کے بغیر کہیں اور جا نہیں سکتے، پڑھائی یہی ہوتی ساری. اب اتنا ایمان تو ہے نہیں کہ 16 سال پڑھا ہے، 17 سال پڑھا ہے، لاکھوں روپے لگائے ہیں اور اب سود کے داروں میں نہ جائے، اس کے تو بڑا ایمان چاہیے. کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، یہاں دیکھ جو ہو کرنے دو، اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے.
ایک حدیث میں ہے ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہے، ان میں سے سود بھی ہے. جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدان حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا.
قرآن میں جب قبروں سے اٹھے گا پاگلوں کی طرح ہوگا، تو دور سے لوگ پہچانیں گے یہ سود خور ہے، یہ سود کھاتا ہے.
متعدد حدیثوں میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی روپے کی گواہی دینے والوں پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں، اس کا کیا حشر ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے، جس قوم میں زناکاری اور سود خوری پھیل جائے،
ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، پیارے نبی نے فرمایا جس قوم میں بدی بدکاری اور زنا بدکاری اور سود عام ہو جائے، اللہ اس سے اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں، اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، اس قوم کی بربادی یقینی ہے۔ تو بتائیے کس درجے میں یہ دونوں گندگی ہمارے معاشرے میں، کس درجے میں؟ ڈھونڈنے سے نوجوان پاک دامن مل جائے، ہاں ڈھونڈنے سے پاکیزہ جوانیاں مل جائیں، ڈھونڈنے سے۔ ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا۔
ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آج کل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچو۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کھلم کھلا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ سود کو جائز بتایا جاتا ہے اور اس کے جائز ہونے پر رسالے لکھے جاتے ہیں، کوئی بیچارہ اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر جھوٹے سچے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس شخص کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ یہ دو ایک مثالیں اجمالی طور پر میں نے ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ بقیہ احکام شریعہ کو تم خود دیکھ لو، غور کر لو، جتنے احکام کرنے کے ملیں گے ان میں سستی غفلت بلکہ انکار ملے گا، اور جتنے امور نہ کرنے کے ہوں گے، ناجائز یا جائز ہوں گے، حرام ہوں گے، ان پر جرت و بے باکی اور میں نہایت کثرت سے کھلم کھلا ابتلا ملے گا۔
یعنی جو کرنے کا ہے وہ ہم نے نہیں کرنے، اور جو نہیں کرنے وہ ہم نے کرنے، بغاوت پہ اتر گئے، جو کرنے پہ ہیں وہ نہیں کرنے، نماز نہیں پڑھنی، فجر نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی ہمارے گھر میں، نہیں پڑھنی فجر میں، اللہ کا حکم ہے نہیں پڑھنی، جو کرنے کا ہے وہ نہیں کرنا، اور جو نہیں کرنے کا ہے سود نہیں کھانا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا آبرو ریزی وہ کرنی ہے، کرنی ہے، کسی بغاوت ہے، اور بغاوت بھی کس سے؟ بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کے حاکم سے۔ تو جن سے روکا جا رہا ہے وہ تو ہم نے کرنے، اور جو کرنے ہیں وہ نہیں کرنے۔ بڑی ہمت ہے، بڑی ہمت ہے، اللہ کہتا ہے فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے بھائی، کیسے یہ آگ پہ صبر کر لے گا، بڑی جرات کی بات ہے۔
اول تو ان گناہوں پر ٹوکنے روکنے والا کوئی ملے گا نہیں، اگر کسی جگہ کوئی ایک آدھ پرانے خیال والا ملے گا تو اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا وہ بالکل ظاہر ہے۔
اب ان برائیوں سے روکنے والے بھی کوئی نہیں ملتے، برائی روکنے والا نہیں، اور کوئی روکے تو برداشت بھی نہیں ہوتا، وہ برداشت بھی نہیں ہوتا، میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی۔
ان خصوصی مثالوں کے بعد اب اجمالی طور پر اب میں چند حدیثیں صرف نمونے کے طور پر لکھتا ہوں، جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں، حوادث، مصائب ہمارے خود ہی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان میں کسی کا کیا قصور ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سچا سمجھتے ہیں،
ہم اپنے نبی کو سچا مانتے ہیں نا بھائی، سچا مانتے ہیں، تو سچے نبی کی باتیں سنو پھر،
تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہیں گے۔ اگر ہم ان
جن چیزوں کا جو ریئیکشن نبی نے بتایا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، سورج نکلے دن کا آنا یقینی، ہماری نبی کی بات کا یقین اس سے بھی زیادہ ہے، ہمارے نبی کا کہا ہوئی بات اس میں یقینی ہے۔
اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو چھوڑ دیں، ہم لوگ آگ میں کود جائیں اور شور مچائیں کہ جل گئے جل گئے، اس شور مچانے سے کیا فائدہ؟
یعنی کوئی آگ میں کود جائے اور کہ میں جل گیا، گناہوں کی آگ میں خود چھلانگ لگا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہو رہی ہے، ارے میں کودا کیوں ہوں اس آگ میں؟ دست کی دوائی لے لی، کب دست آ رہے ہیں، دست آ رہے ہیں، دست آ رہے ہیں، ارے میں یہ دوائی کیوں نہیں دست کی،
تو ہمارا حال بھی یہی ہے، وہ چیزیں جن سے حالات آنے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور پھر شور بھی مچا رہے ہیں، پھر شور بھی مچا رہے ہیں کہ گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، روز یہ کچھ تو جنگ چل رہی ہوتی ہے، فری اسٹائل گھر میں روز چل رہی ہوتی ہے. ارے میاں ہوگا نا، ہوگا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی.
اب اللہ کے نبی نے 15 چیزیں بتائی ہیں اور 15 چیزوں کا ریئیکشن بتایا ہے، اور اپنے ماحول کو بھی دیکھیں وہ 15 چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی.
تو اس پر بلائیں نازل ہونے لگیں گی، غنیمت کا مال ذاتی دولت بن جائے.
دیکھو قومی دولت کس طریقے سے، ہمارے ہاں قومی دولت کا استعمال کیسے استعمال ہوتا ہے، ذاتی جاگیر کے طور پہ کس طرح استعمال ہوتا ہے.
امانت ایسی ہو جائے جیسا غنیمت کا مال.
کوئی امانت رکھوائے تو سمجھتا مال مفت ہے، جیسے مرضی استعمال کرو.
زکات کا ادا کرنا تاوان سمجھا جائے.
زکات ادا کرنا ایک مصیبت ہو جاتی ہے، ٹیکس، کوئی ٹیکس لگ گیا تاوان، بوجھ لگتا ہے.
بیویوں کی فرما برداری کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے. دوستوں اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے.
دوست بڑے خیر خواہ ہیں، باپ سائڈ پہ کر دو، اس کو بوڑھا ہو گیا. بس اگر بوڑھا باپ ساتھ جا رہا تو بچہ تعارف بھی نہیں کراتا، لوگ دوست کیا کہیں گے، یہ تیرے باپ ہے. وہ پوچھتے ہیں کون ہے، انکل ہے، انکل ہے. شرماتے ہیں کہ میرا ابا ہے. عجیب ہی مخلوق ہے، جس باپ نے پیدا کیا ہے اس بو کو باپ ماننے کے تیار نہیں. عجیب ہی حال ہے. ہاں بھائی.
مسجد میں شور و شغب ہونے لگے.
مسجد میں شور و شغب. وظهرت الاصوات في المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کوئی جنازہ ہو جائے یا کوئی نکاح ہونے لگ جائے اور وہ مخلوق جو کبھی کبھی مسجد میں آتی ہے تو اس کو سمجھتا ہے یہ کوئی پارک ہے، کسی کلب میں آ گئے. اللہ کو کبھی عدالت میں نہ لے کے جائے، کبھی جج کے پاس جائیں تو کیسی خاموشی ہوتی ہے، خاموش مجال ہے، کوئی چڑیا پر مارے. اور احکم الحاکمین کے گھر پہ آئے جو مرضی کہہ رہے، اللہ کا گھر ہے. فرما ایک وقت آئے گا دنیا میں اللہ کے گھروں کی عظمت، حرمت، عظمت، حرمت، ادب نکل جائے گا، عظمت، حرمت، ادب نکل جائے گا. اور میرے عزیزو سچ بتاؤں، جو کچھ ملے گا ادب کے راستے سے ملے گا، جو کچھ ملے گا ادب کے راستے سے ملے گا، جو کچھ ملے گا ادب کے. استاد کا ادب نہیں ہے، شیخ کا ادب نہیں ہے، مربی کا ادب نہیں ہے، شاعر اسلام کا ادب نہیں ہے، مساجد کا ادب نہیں ہے، خالی ہاتھ رہے گا، خالی ہاتھ رہے گا. با ادب با نصیب سچ ہے یہ، با ادب با نصیب سچ ہے یہ، ادب کے راستے سے ملتا ہے.
رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں.
رذیل کمینے لوگ قوم کے لیڈر بن جائیں گے. ذلیل کمینے لوگ قوم کے لیڈر بن جائیں گے، میرے نبی نے بتایا ہے.
آدمی کا اکرام اس وجہ سے کیا جائے گا کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں.
عزت نہیں ہوگی اس کے دل میں، صرف اس کی ظلم سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا استقبال کیا جائے گا. اس کو پروٹوکول دل سے نہیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں دل سے، لیکن مجبور ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں.
شراب علی الاعلان پی جائے،
کھلے عام شراب پی جائے.
مرد ریشمی لباس پہنے. گانے والیاں مہیا کی جائیں.
گانے والیاں مہیا کی جائیں اور قومی سطح پہ انہیں قومی ایوارڈ دیے جائیں، قومی ایوارڈ دیے جائیں، قوم کے ہیروز.
हम गए वहां तुर्की, तुर्की गए, आपको बताऊं मैं, तो वहां जो सदर थे सदारती हाउस में, तो उनके जो सदारती हाउस के अंदर ही बहुत बड़ा वो इनका वो है हॉल बना हुआ है सेमिनार हॉल। तो उन्होंने तीन इदारे दुनिया से बुलाए हुए थे, एक मलेशिया का था, एक कतर का था, पाकिस्तान का हमारा इदारा था जो वहां सीरियन मुतासरीन के लिए जो तुर्की बॉर्डर पर है उनकी खिदमत कर रहा था। तो हम वहां गए तो वहां मुख्तलिफ अवार्ड की तकसीम थी और उस वक्त वहां पूरी उनकी हुकूमत मौजूद थी, यानी उनके यहां वजीर आजम थे उस वक्त सदारती हाउस से पहले, सदारती निजाम से पहले चार नायब वजीर आजम थे और तीनों फौज के जिम्मेदार भी मौजूद थे, वजीर आजम भी मौजूद था, सदर भी मौजूद था, यानी पूरी हुकूमती मशीनरी स्टेज पर मौजूद थी। तो स्टेज पे उस आदमी को बुलाया गया, उस आदमी को बुलाया गया एजाज के लिए, अवार्ड देने के लिए, जिस इमाम ने मस्जिद को सबसे ज्यादा आबाद किया है, सबसे ज्यादा। तो वहां तो इस अंदाज से हौसला अफजाई हो रही और हमारे यहां क्या हो रहा है, यह है कुर्बे क़यामत की निशानी, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इकबाल कहा करता था, अल्लामा इकबाल, मौलवी की बात नहीं है, मुल्ला की बात नहीं है, अल्लामा इकबाल नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, कहा करते थे अब मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, अब मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सिमनान अव्वल तऊस रिबाब आखिर, कौम की ऊंचाई क्या है जब कौम के नौजवानों के हाथ में अपनी बेटी, अपने बहनों, अपने घर, अपने दीन, अपने मुल्क के तहफ्फुज के लिए उनके हाथ में तलवार हो, और इस कौम की पस्ती और जिल्लत क्या है जब इस कौम के नौजवानों के हाथों में गटार हो, ताऊस और रिबाब आखिर, जब इस कौम के नौजवानों के हाथों में ताऊस और रिबाब गटार हो और आलात मौसीकी हो, समझो इस कौम की पस्ती और जिल्लत का दौर शुरू हो गया है। और हमारे यहां केजी के बच्चों की क्लासेस होती है, जो सबसे अच्छी जिनके यहां नर्सरी है ना, अच्छी सबसे, उनके यहां क्या होता है बच्चों की केजी में क्लासेस होती हैं, केजी से क्लासेस शुरू हो जाती है, बल्कि बस औकात पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में तलाश होता है किस चीज का, अच्छा टैलेंट तलाश होता है, अच्छा टैलेंट, कौम को अच्छे टैलेंट की जरूरत है, इसी रास्ते में स्टेज के लिए अच्छा टैलेंट की जरूरत है। तो जैसे ही कौम होती जा रही है वैसे ही टैलेंट कौम को जरूरत है। अब यह है पस्ती का दौर, जिल्लत का दौर। तो अल्लाह के नबी ने बताया है एक दौर ऐसा आएगा, गाने वालियां इनकी महफिलों की जीनत बनेंगी, इनके लिए कौमी अवार्ड होंगे, इनके लिए जिस कपड़े में उसके दस्तखत हों वो कपड़ा महंगा हो जाता है, ये लॉन बहुत महंगा है, इसके ऊपर किसके साइन है, क्या बदकिस्मती है। अब पस्ती देखिए, जहनियत की पस्ती देखिए, ऐसा पस्त कर दिया है सोच और फिक्र को, जो गंदगी है वो खूबसूरत बना के पेश की जा रही है। और जितने ये स्टेज पे आने वाली मखलूक होती है, आप यकीन जाने आप इनके घरों देखेंगे, किसी ने तीन मरतबा घर टूटा होगा, किसी का चार मरतबा घर टूटा होगा, किसी का पांच मरतबा घर टूटा होगा, जितने स्टेज पे मखलूक आती है कोई एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में खुशी होगी, कहीं दो मरतबा टूटा, कहीं तीन मरतबा, कहीं पांच मरतबा।
बाजे बनाए जाएं कि आम तौर से इस्तेमाल किए जाएं, उम्मत के पहले लोगों को सहाबा ताबईन और आइम्मा मुश्तहिदीन को बुरा कहा जाए तो उम्मत के लोग उस वक्त सुर्ख आंधी और जमीन में धंस जाने।
बाद वाले पहले लोग अपने बुजुर्गों को, अपने औलिया को, अपने सहाबा को, अंबिया को, बल्कि अल्लाह की शान महफूज नहीं है, वो गुस्ताखी होती है, बुरा भला कहेंगे।
تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر ریئیکشن کیا ہوگا؟
تو امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اس قسم کے عذابوں کا انتظار کریں.
سبھی چیزیں موجود ہیں، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ.
دوسری حدیث میں کہ جب بیت المال کا مال ذاتی دولت بن جائے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے اور زکوٰۃ تاوان بن جائے اور علم کو دین کے واسطے نہ سیکھا جائے بلکہ دنیاوی اغراض مال و دولت و وجاہت وغیرہ کے لیے سیکھا جائے، بیوی کی اطاعت ہو اور ماں کی نافرمانی، یاروں سے قرب ہو اور باپ سے دوری ہو، مسجد میں شور و شغب ہونے لگے، فاسق لوگ سردار.
اس لیے بیٹے میں بار بار عرض کرتا ہوں، مسجد میں زبان بہت احتیاط سے استعمال، بہت احتیاط سے. آرام کر لیں کوئی بات نہیں، سو جائیں کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، سو جائیں آرام کر لیں، لیکن زبان کا استعمال مسجد میں اچھی بات نہیں ہے، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، ہاں سو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن زبان کا استعمال ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں. اور اگر بات کرنے بھی ہیں آہستہ، موبائل کی گھنٹی بالکل بند ہونی چاہیے، سائلنٹ پہ ہونی چاہیے، ضرورت کے لیے استعمال کریں، میسج سے کام کریں، گھر میں بھیجنا ہے اماں کی طرف ابو کی طرف، گھر میں کوئی پیغام، میسج سے کم ان کو استعمال کریں. مسجد کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے.
فاسق لوگ سردار بن جائیں، رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں، برائی کے ڈر سے آدمی کا احساس کیا جائے، گانے والیاں اور باجے کھلم کھلا استعمال کیے جائیں، شرابیں پی جائیں اور امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے، تو اس وقت سرخ آندھی اور زلزلہ اور زمین میں دھنس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کریں. تیسری حدیث میں ان دونوں کے قریب قریب مضمون ہے، اور یہ بھی ہے کہ کم عمر بچے ممبروں پر وعظ کہنے لگیں. فائدہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو شمار کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس زمانے میں نہایت شد و مد سے شایع نہیں ہے. ایک ایک جز کو ان کے اجزاء میں سے لو اور دنیا کے حالات پر نظر کرو تو یہ معلوم ہوگا کہ ساری دنیا اسی میں مبتلا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے.
اور بزدل، بزدل جو حرام کھاتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے اندر سے، اس کے اندر شجاعت بہادری نہیں آ سکتی. بے حیا اور حرام آدمی کو اندر سے بزدل کر دیتا ہے.
اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی،
اچانک موتیں ہوں.
اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی، اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلہ کرے گی اس میں قتل کی کثرت ہوگی.
قتل و قتال، باہمی دستے گریبان، کبھی قومیت، کبھی وطنیت، کبھی زبان، کبھی فرقے، پتہ نہیں کیا کچھ.
اور جو لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خاص طور سے متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور خدا نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو تو ان کے عذاب مسلط ہو جائیں گے. ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ یعنی زنا وغیرہ کھلم کھلا ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی.
بے حیائی اور بدکاری کی نحوست سے معاشرے میں ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی جن کا پہلے کبھی نام ہی نہیں سنا ہو، وبا کی طرح بیماریاں پھیلیں گی.
اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی. اور جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے ان سے بارش بھی روک لی جائے گی.
رحمت کی بارشیں نہیں آئیں گی، آئیں گی تو طوفان آئے گا، جب ضرورت نہیں ہوگی بارشیں ہوں گی، جب ضرورت ہوگی اس وقت ایک بوند بھی نہیں گرے گی.
اگر بے زبان جانور نہ ہو تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برسائی جائے، مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گھر جائیں گے، اور جو لوگ ناحق کے احکام جاری کریں گے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ مضمون تو متعدد روایات میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قوم بدعہدی کرتی ہے۔
دیکھو یہ جتنا علم ہے نا، یہ جتنی باتیں ہیں کہ انسان یہ کرے گا تو یہ ہوگا، انسان یہ کرے گا تو یہ ہوگا، انسان یہ کرے گا تو یہ، یہ صرف مسلمانوں کا علم ہے، صرف مسلمانوں، اور ان کو ان کے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ کافروں کا علم کیا ہے جو مسلمانوں کے پاس بھی ہے؟ وہ کیا ہے کہ چیزیں ایسی ہوں گی تو ایسا ہوگا، اسباب ایسے ہوں گے تو ایسا ہوگا، وسائل ایسے ہوں گے تو ایسا ہوگا، دوائی ایسی ہوگی تو یہ ہوگا، وبا ایسی پھیلے گی تو بیماریاں یوں آئیں گی۔ یہ کافروں کے پاس بھی علم ہے، مسلمانوں کے پاس بھی علم ہے، لیکن یہ علم صرف مسلمانوں کا ہے کہ انسان کے بدن سے یہ ہوگا تو اس کا ریئیکشن یہ ہوگا۔ یہ اللہ کے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بتایا، لیکن اس علم کا آج دنیا میں رواج نہیں رہا، اس علم کا رواج نہیں رہا۔
جس قوم میں زنا وغیرہ کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے۔
اب زنا اور موت سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ علم تو صرف مسلمانوں کا ہے نا، کافروں کے پاس تو نہیں ہے، اور جو مسلمان اپنے نبی کی زندگی سے دور ہیں ان کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے۔
اور جو جماعت زکاة کو روک لیتی ہے، ادا نہیں کرتی، اس سے بارش روک لی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے، وہ ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت بدعہدی سے ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو و لعب میں مشغول ہوگی، اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔
اللہ اکبر۔
اور بعض لوگ
جزوی طور پہ اس امت میں ایسے نقشے آئیں گے کہ رات خرمستیوں میں گزرے گی، لہو و لعب میں گزرے گی، اور صبح ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔
بعض لوگوں کو زمین میں دھنس جانے کا عذاب ہوگا، لوگ کہیں گے کہ آج رات فلاں خاندان دھنس گیا اور فلاں گھر دھنس گیا۔ اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے، اور بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ان حرکتوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے، گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، رشتے توڑنے کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔
سبحان اللہ، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ وہ نیکی ہے جس کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے، جس کی برکتیں، جس کے ثمرات بہت جلدی ملتے ہیں، اور جتنا رشتوں میں آج توڑے شاید پہلے کبھی نہیں تھا۔ کوئی خاندان اکٹھا ہو بڑی بات ہے، بلکہ کوئی گھر اکٹھا ہو بڑی بات ہے۔
حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گناہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔
اور اولاد
کمزور ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن صلہ رحمی کی نیکی اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ اس کے مالوں میں برکت دیتا ہے۔
اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ ظلم ہیں، اور جھوٹی قسم ہے کہ یہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور عورتوں کو بانجھ کر دیتے ہیں کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ، یہ سب چیزیں آپ کو سنانا یہ پیش نظر ہے کہ یہ ہماری ذہنیت بن جائے کہ مادی اسباب، مادی وسائل جیسے زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ایسی میرے بدن سے نکلنے والی زندگی بھی میرے گھر کی زندگی پر، میری اولاد پر، میرے کاروبار پر، میری تعلیم پر، میرے بچوں پر، میری معاشرے پر، میری قوم پر، میرے اندر کی زندگی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ علم اللہ کرے ہمیں آ جائے اور اس پہ یقین آ جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ تو اللہ حضرات کو جزائے خیر دے، بہت اچھی گھڑیاں ہیں، عبادت کر لیں، بہت اچھی بات ہے، آرام فرمانا ہے، آرام فرما لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور تیسری بات نہیں بھائی، تیسری بات نہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جزاکم اللہ۔